الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه النواس ابن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم واله وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اسلامی اخلاق و آداب اور اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے گزشتہ تسلسل کے ساتھ کئی جمعۃ المبارکہ کے اندر کائنات کی سعادت اور انسان کا اصل شرف کن چیزوں پر ہے اس پر ہم لحظہ بلحظہ تدریجاً وقفے وقفے سے آپ کی خدمت میں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے وہ مبارک کلمات جو قرآن کریم میں ذکر ہوئے اور احادیث میں ذکر ہوئے ہم ذکر کر رہے ہیں. اسلامی زندگی اور اسلامی طرز زندگی کس اعتبار سے ہونی چاہیے اور انسان کی سعادت اور انسان کا سکون اور چین اور انسان کی اصل عزت اور شرف اور اس کا وقار کن چیزوں کے اندر ہے تو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے ایک تسلسل کے ساتھ. میں کسی مقدمے کو ذکر کیے بغیر دوبارہ تسلسل کے ساتھ اسی موضوع کو آگے لے کر چلتا ہوں. ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا اس تمام تر کائنات کی سعادت اور ہماری اصل عزت اور بالخصوص مومن کی عزت اور اس عالم کا سکون اور اس معاشرت کا سکون اور بربریت دہشت گردی بد امنی اور ہر وہ چیز جو فساد کا کوئی بھی حصہ اس حاصل کرے اس سے معاشرے کو اور اپنی گھریلو زندگی کو اور پھر اس کو اور اگر مختصر کریں تو اپنے آپ کو بچانے کا اس فساد سے کیا طریقہ ہے جو قرآن کریم فرقان حمید نے ذکر کیا. میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات ذکر کر دی تھی کہ تمام حضرات صوفیہ نے اور تمام علماء نے اس بات کو متفقہ طور پر چاہے علم النفسیات کے ماہرین ہوں یا علم تصوف کے ماہرین ہوں تمام نے اس بات کو ذکر کیا کہ انسان کی سعادت انسان کی اصل عظمت اس کا اصل ریسپیکٹ اور پوری کائنات کی سعادت جو ہے وہ تین چیزوں پر ہے وہ صدق ہے عدل ہے اور امانت ہے. جب تک صدق کی بالادستی رہتی ہے عدل کی بالادستی رہتی ہے امانت کی بالادستی رہتی ہے تو پھر معاشرہ درستگی کی طرف آتا ہے دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس سے ہم لطف اندوز صحیح طریقے سے ہو سکتے ہیں اور جب ان میں سے کوئی ایک چیز بھی گرتا ہے تو فساد اسی کو کہتے ہیں. جب سچ ہٹے گا تو جھوٹ آئے گا جب عدل ہٹے گا تو ظلم آئے گا اور جب امانت ہٹے گی تو پھر خیانت آئے گی. یہ تین چیزیں جو بائیں طرف ہے یہ معاشرے کی فساد ہے اور یہ تین چیزیں جو دائیں طرف ہے یہ معاشرے کی سعادت ہے. اب اس پر ہم نے کئی جمعے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ صدق کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں بیان کیا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہم نے عقلی نقلی دلائل سے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت جو ہے وہ کیا ہے, اس پر ایک گفتگو ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک کائنات میں انسان مل جل کر رہنا چاہتا ہے, جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ انسان مدنی و تباہ ہے, مل جل کر رہنا چاہتا ہے, اور مل جل کے رہنے کے اندر باہم ریلیشن کے اندر اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر اعتماد نہ ہو تو باپ اور بیٹی میں کیا حصہ, اعتماد نہ ہو تو ماں اور بچے میں کیا حصہ, اعتماد نہ ہو تو گھر کے بڑے اور چھوٹے میں کیا حصہ. اسی چیز کو پھیلائیے پورے معاشرے کی طرف, پھر یہ بڑھ کر ریاست تک جاتی ہے. جس طرح گھر میں باپ کی اہمیت ہے, اس طرح ریاست کے اندر امیر کی حیثیت ہوتی ہے. جس طرح بچے باپ کی اولاد اور وہ ان کا شفیق ہوتا ہے, اسی طرح اس کو عمومی تصور اگر آپ دیں, عالمگیر اور ہماگیر تصور دیں, تو ریاست کے امیر کی مثال جو ہے وہ باپ کی ہوتی ہے, اور قوم اور رعایا اس کی اولاد کے مانند ہوتی ہے. ایک بات, لیکن جب اعتماد باہم ختم ہو جائے, ریلیشن کے اندر وہ اعتماد اور وہ اخلاص ختم ہو جائے, تو پھر فساد آتا ہے. باپ اگر بچوں کو جھوٹ بولے تو باپ اپنی قدر کھو دیتا ہے, باپ اگر بچوں کے اندر عدل نہ کرے تو باپ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے, اور جو حق باپ کے اوپر ہے اس امانت میں اگر وہ خیانت کر جائے تو باپ اپنا حق کھو دیتا ہے. تو جس طرح یہ تین چیزوں کو کھونے سے گھر میں فساد ہوتا ہے, اسی طرح ہمارا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے, لوگوں کے ساتھ ہے, رشتہ داروں کے ساتھ ہے, احباب کے ساتھ ہے, جب یہ چیزیں اس درجے میں جا کر اگر گرتی ہے تو پھر وہ رشتہ داری کا ذوق, وہ حلاوت, وہ چاشنی ختم ہو جاتی ہے, وہ دوستی اور یارانہ کی جو سنگت ہے, جو اس کی چاشنی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو المختصر یہ تین اتنی بنیادی چیزیں ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک ستون بھی خدا نہ کرے گر جائے تو پھر بندے کو سکون نہیں رہتا, وہ ایک جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے, اور اس سے جو باہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن اور تعلق جس کو انسان کہا جاتا ہے, وہ چیز ان چیزوں کو چھوڑنے کی بنا پر وہ ساقط ہو جاتی ہے. اب اس میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں یہاں پر گزشتہ کئی درسوں کے اندر میں ذکر کر رہا تھا کہ سچ کے ذریعے ایک اعتماد قائم ہوتا ہے, عدل کے ذریعے اعتماد قائم ہوتا ہے. سچ کی ہم نے پوری تعریف کر دی, لغت میں سچ کس کو کہتے ہیں, صدق کس کو کہتے ہیں, صدق کی کیا اہمیت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث کہ جو بندہ سچ بولتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے, اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتے بولتے اس کے لیے جنت کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے. تو جنت کے راستے سے مراد آپ دیکھیں, جو جھوٹا آدمی ہو تو معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رہتی, اس کا اپنا کوئی سکون نہیں رہتا, وہ بھیڑیا ہوتا ہے, وہ اپنی زندگی تو گزار رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو ایک انسانیت پنپ رہی ہے وہ اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے, اور وہ انسان ہونے کے باوجود ایک جانوروں کی طرح ہے, تو اس سے تو مخاطب ہی نہیں. قرآن ان چیزوں ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہے کہ جن سے معاشرے کو فائدہ پہنچے, جس سے سماج کو فائدہ پہنچے, جو اللہ رب العالمین کے نمائندے ہوں, اس کے خلیفہ ہوں, جس کو انسان کہا جاتا ہے. یوں تو زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین نے اپنے حسن سے رنگ دیا ہے, لیکن اللہ نے ان کو پیدا کر کے اس کو احسن تقویم نہیں کہا, انسان کو احسن تقویم اس لیے کہا کہ رب کا پورا مزاج جو ہے وہ بندے کے اندر آتا ہے. جس طرح رب اپنے بندوں پر شفقت کرتا ہے, اسی طرح وہ ہمدردی اور شفقت بندوں کے اندر ہوتی ہے, جس سے وہ اللہ رب العالمین کے اس دھرتی سے, اس نظام سے دہشت گردی, بربریت, دوری کو دور کرتے ہیں, صلح, رحمی, محبت اور ہر اس چیز کو لے کر آتے ہیں, ایثار کو, شجاعت کو, اور سچ کو, عدل کو اور امانت کو, جس سے گویا کہ انسانیت کو انسانیت کے ساتھ ساتھ ملتا ہے, اور یہ جو ایک ریلیشن ایک دوسرے کے ساتھ ایک تسبیح کے دانے کے مانند جو ہے جڑا ہوا ہے, اس طرح یہ کائنات کا نظام چل رہا ہوتا ہے. جو لوگ اس کو مناتے ہیں, جو لوگ اس کو نبھاتے ہیں, صدیاں گزرنے کے بعد بھی قوم ان کو یاد رکھتی ہے. حضرات اولیاء کاملین کو دیکھیں کہ آج اگر ان کے آراس ہو رہے ہیں, ان کی محبتوں سے آپ کے سینے بھرے ہوئے ہیں, تو ان کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہیں. اور آپ اگر اس کو تھوڑا اور اوپر لے جا کر عقائد کے اندر سوچیں تو پھر سچ واقعی میں سب سے بڑی نعمت ہے, کیونکہ سب سے بڑا سچ توحید ہے, اور سب سے بڑا عدل بھی توحید ہے, اور سب سے بڑی امانت بھی توحید ہے. تو عقیدے کے اندر اگر آپ چھوڑیں گے تو عقیدے میں اگر ان میں سے کوئی ایک گرا تو عقیدہ گیا, اسی طرح معاشرتی زندگی کے اندر بھی ان میں سے اگر کوئی ایک گرے گا تو وہ گویا کہ معاشرے کے اندر فساد لازم آئے گا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور پیاری بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ منافق کے اندر تین علامت ہوتی ہے. اس تسلسل کو ذرا دیکھیے, حضور فرماتے ہیں کہ منافق کے اندر تین خصلت ہوتی ہے, کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, جب وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف برخلافی کرے گا, اور فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے گا. اب یہ منافقین کے علامات میں ذکر کیے گئے ہیں کہ جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا, جب وعدہ کرے گا اس کی مخالفت کرے گا, امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا. اس کو قرآن نے اور احادیث نے منافق قرار دیا, یعنی منافقین کے جہاں عقائد کے معاملات دوسرے ہیں، وہی ان کے فکر اور معاشرت کے ساتھ جڑے ہوئے تعلقات دوسرے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے جہاں پر وہ اچھے عقیدے رکھتا ہے، وہیں پر وہ جب بولے گا تو سچ بولے گا، وعدہ کرے گا تو اس کو نبھائے گا، امانت ہوگی تو اس میں خیانت نہیں کرے گا. منافق جس طرح عقیدے میں برا ہوتا ہے اس طرح اعمال میں برا ہوتا ہے، وہ اپنے اخلاق میں برا ہوتا ہے اور وہ اپنی معاشرتی زندگی میں برا ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں منافقین کے عقیدے کی برائیوں میں رسول اللہ سے دوری، دین سے دوری، دین کو اہمیت نہ دینا، دین کی باتوں پر یقین نہ کرنا، یہ اس کے عقیدے کا فساد ہے، وہیں پر معاشرے کے اندر اس کے اعمال اور اخلاق کا فساد یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ جب اس کا ریلیشن اور تعلق ہو تو یقیناً وہ زبان سے ہوگا اور ان تین چیزوں سے ہوگا. تو فرمایا جب زبان سے بھی بولے گا تو جھوٹ بولے گا، بات کو گھما پھرا کر کرے گا، جھوٹ بولے گا. اور فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرے گا، ظاہر سی بات ہے وعدہ ہو تو یہ اعتماد کی فضا کو پیدا کرتا، تو کہا جب وہ وعدہ کرے گا تو اس کی برخلافی کرے گا. امانت یہ ایک درجہ اعتماد ہے، دوسری اس کی صورت ہے. تو کہ جب امانت اس کے پاس رکھائی جائے گی جس قسم کی بھی تو اس میں خیانت کرے گا. اب امانت یہ نہیں ہے کہ جو مال رکھا گیا اس میں وہ چوری کر رہا ہے، تو یقیناً یہ خیانت ہے، یہ امانت کی خیانت کی ایک صورت ہے. لیکن امانت کی خیانت کی ایک صورت عقیدے کے طور پر بھی، کہ اللہ نے دل دیا ہے وہ خدا کے سپرد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے اس کو جسم دیا ہے وہ خدا کے سپرد نہیں کرتا، اللہ نے اس کو علم دیا ہے وہ لوگوں پر خرچ نہیں کرتا، تو یہ خدا کی امانتوں میں بھی وہ خیانت کرے گا، تو یہ منافق ہے. اور مومن وہ ہے جو عقیدے میں بھی خدا کی امانت کی حفاظت کرتا ہے اور معاشرت میں بھی خدا کی امانت کی حفاظت کرتا ہے. اس پر امام نووی نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی ہے کہ منافق کی تین علامت حضور نے کیوں ذکر کی ہے، یعنی منافق جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو فوراً اپنے عقیدے کی درستگی کرے، اپنے اعمال کی درستگی کرے. جس کے اندر یہ عادت ہو جائے جھوٹ بولنے کی تو فوراً رجوع کرے، لوٹ کر آئے، ورنہ ایمان جاتا ہے معاذ اللہ، کیونکہ یہ نفاق کی علامات ہیں. اور ابھی میں آگے عرض کروں گا، قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا ہے سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 3 میں، کتنی پیاری بات ہے. اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے. یہ قرآن ذکر کرتا ہے اور بہت بنیادی بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے کسی کے سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے، یعنی اللہ نے دو آنکھیں تو دی ہیں، دو کان تو دیے، دو ہاتھ تو دیے، لیکن دل اللہ نے ایک دیا ہے. یعنی کیا مطلب، اس میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا اس میں جھوٹ رہے گا یا اس میں سچ رہے گا، دونوں بیک وقت نہیں رہ سکتے. یہ قرآن کریم یہاں پر اشارہ کر رہا ہے، فرمایا دل ایسی چیز بنائی اللہ نے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے لیے دو دل، مگر اس کے شکم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ہی دل بنایا. ایک دل بنانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمام تر انسان کی سعادتوں کا مرکز جو ہے اس کا قلب ہے، اس کا دل ہے. یہ اچھائیاں اور یہ بھلائیاں، یہ خرخوائیاں، یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ اس کے دل میں رکھتا ہے. نیکی کا شوق اس کے دل میں ہے، برائی کی تنفر اور اس کی گھن کو پانا یہ اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں اور یہ قرآن کی آیت اس کو واضح کر رہی ہے کہ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کر کے بتا دیا کہ منافق اور منافقت کی دین میں، معاشرے میں، عقیدے میں اور معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں. اور اس کی مثال قرآن نے کتنی پیاری پیش کی ہے، فرمایا کہ اللہ نے کسی کے سینے کے اندر، کسی کے باطن کے اندر دو دل نہیں رکھے، یعنی ایک ہی دل رکھا، اور اس ایک دل میں بیک وقت ایک چیز رہ سکتی ہے، یا وہ صدیق عمر و عثمان و علی کے صف میں آ جائے، یا خدا نہ خواستہ ریاض باللہ نقل کفر کفر نباشد وہ ابو جہل کی صف میں چلا جائے، درمیان کی کوئی راہ نہیں ہو سکتی ہے. تو دل ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر درمیان کی راہ کو لانے کی کوشش کی جائے تو پھر اس کو مردہ کہا جاتا ہے، پھر اس کو مرض کہا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے فی قلوب مرض، ان کے دل کے اندر مرض ہے. ایک کھلا کافر ہے تو سامنے آ رہا ہے کہ جناب یہ کھلا کافر ہے، ایک جو ہے وہ کھلا مومن ہے، بات سامنے آ رہی ہے کہ کھلا مومن ہے، ایک وہ ہے کہ وہ لبادہ مومنوں کا پہنے اور اندر سے اس کے اندر نظریات اور اس کے افکار اور عادات اور اس کی معاشرت کی خصلتیں ایسی ہوں جو نہ مومنوں کی ہے اور نہ کافروں کی ہے. تو ایسی خصلتیں پیدا کرنا، تو اللہ رب العالمین نے عبرت کے لیے ذکر فرمایا کہ ہم نے دل ایک بنایا اس لیے ہے کہ اس میں ایک ہی مزاج رہ سکتا ہے. دو ہاتھوں میں لڈو لینے والے اور بن پہنتے کے لوٹا بننے والے اس بات کو سن لیں، اور وہ دنیا دار پیر اور وہ دنیا دار ملا اس بات کو سن لیں کہ جہاں پر چیز بھاری ہوئی اس طرح لڑک جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے دل ایک بنایا ہے، یا تو حق بولو. وہ کہا جاتا نا کہ اگر گندگی کھانی ہے تو کسی برے جانور کی کھاؤ، یہ چھوٹی چھوٹی گندگی کھا کر کیا کر رہے ہو. تو لہٰذا اگر نیک ہونا ہے تو پھر بالکل اہل ایمان کی طرف آ جاؤ، اور برائی ہے خدا نہ خواستہ تو جو ظاہری کفر ہے وہ ایک طرف واضح ہو جائے، لیکن درمیان کی جو کیفیت ہو، جو کفر اور نیکی کے ساتھ ملی جلی ہوئی ہو، یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، یہ کیفیت کبھی نہیں ہو سکتی. اللہ رسول سے دوستی ہے تو پھر یہی ہونی چاہیے. اللہ رسول سے دوستیوں پہ برادریوں کے اندر شادیوں کے اندر مریدوں کو گھیرنے کے لیے ان کے جیب سے پیسہ لینے کے لیے، پھر تم درجہ نیچے کر کے گویا کہ اپنے اندر منافقت پیدا کرو، کہ نہیں ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے. میں نے کہا آپ بول ہی نہیں سکتے، آپ کی روح اتنی گندی ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے یہ وصف ہی نہیں رکھا. یہ تو پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں جو ہر حال میں حق کہتی ہے، کیونکہ دل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس میں بیک وقت ایک ہی چیز رہ سکتی ہے. تو جس کی روحیں گندی ہوں اور جن کے مزاج گندے اور پلیت ہوں، وہ چاہے پیریت کی سیٹ پر بیٹھ جائے یا ملائیت کی سیٹ پر بیٹھ جائے، یہ چیز انہیں نصیب نہیں ہو سکتی. تو مجھے اور آپ کو اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو قرآن کریم یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے شکم کے اندر دو دل، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک ہی دل بنایا ہے اور اس میں ایک ہی عقیدہ رہ سکتا ہے. اب اس کو تھوڑا سا اگر ہم آپ لے کر چلیں تو دل کی اہمیت کیا ہے. علماء نے اس پر بہت لکھا ہے اور دل کو سنبھالنے کے لیے بہت کوشش کی گئی ہے کہ دل کے اندر، کیونکہ دل کے آلائے کار یہ آنکھ اور یہ فائیو سینس ہے آپ کی، یہ دل کے اندر معاملات کو منتقل کرتے ہیں اور دل کے اندر مزاج کو اور کیفیات کو منتقل کرتے ہیں. اس لیے اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ دل کو وہ مواد مہیا کرے جو دل کے مزاج کا ہو اور دل کی کیفیات کا ہو. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اور میں اس کو اس لیے ذکر کروں گا کہ یہ تصوف کا ایک مقدمہ ہے اور میری اور آپ کی اصلاح کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ، نواس ابن سمعان جو ہے انصاری، وہ کہتے ہیں کہ ان نواس ابن سمعان الانصاری، نواس ابن سمعان انصاری کہتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سوال کیا نیکی اور برائی کے بارے میں، نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے، میں نے سوال کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، انل بر والاسم، میں نے سوال کیا کہ بر کیا ہے اور اسم کیا ہے، نیکیاں کیا ہے، اصل نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا مبارک اور بنیادی جواب ایک روحانی کیفیت کو اجاگر کرنے کے ذکر فرمایا، فرما البر حسن الخلق، فرما نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، والاسم ما حاک فی صدرک، اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتی ہے. کتنی بنیادی بات حضور نے یہ عملی طور پر ذکر کی ہے کہ ٹھیک ہے تقریریں آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے لباس بہت اچھا پہن لیا، آپ نے امامہ باندھ لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن فرمایا کہ نہ، نیکی صرف ظاہری لباس کا نام نہیں، آپ کی ایک روحانی کیفیت کا بھی نام ہے، اور اندر وہ دل کا مرکز ہے جس کے اندر نہ نفاق کے اعمال آنے چاہیے اور نہ نفاق کا عقیدہ آنا چاہیے. تو جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاسم گناہ کیا ہے، فرما ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکے، وہ کرے تعیت تلے علی الناس، اللہ اکبر، اور تو ہمیشہ ڈرے کہ یہ بات لوگوں کو بتانا چلے. حضور فرمائے یہ گناہ ہے، یعنی یہ گناہ ہے کہ جو بات تیرے دل میں کھٹکتی ہے یہ گناہ ہے، اور تو خود اس میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے جب تو وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور تیرے دل میں جب اس کا خیال آتا ہے تو تجھے گھن آنا شروع ہو جاتی ہے، تنفر ہوتا ہے. فرمائے یہی گناہ ہے. ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکے، جس سے خود تو جان چھڑا رہا ہو اور اس سے تو کہہ رہا ہو یہ خیال میرے دل میں کیوں آ رہا ہے، تو کہا یہ جو کھٹکا دل کے اندر آتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے. وہ کرے تھا الناس، اس کو اور حضور نے ایکسپلین کیا اور سمجھایا، فرمایا وہ عمل، وہ باتیں، وہ فکر، وہ مزاج اور وہ ایسی خصلتیں جس پر تو ڈرتا ہے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، تو فرمایا بس ایسی کوئی بات جو دل میں آئے اور ایسا کوئی کامل ارادہ دل کے اندر آئے جس پر تجھے کھٹکا ہو کہ یہ بات لوگوں کو پتا نہیں ہونی چاہیے، فرما یہی گناہ ہے. اس پر ایک حدیث پڑھیے، سن لیجئے، اور پھر میں اس کو بتاتا ہوں یہ کن کے لیے ہے. ہم تو اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہمارے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جن کا دل بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے. ہم تو الیاذ باللہ ظاہری گناہ کرتے ہیں، ہم پر تو کوئی گزرتا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک روحانی درجہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل مومن جو ہے اور اس کے اندر کی روحانیت کیا ہے. ایک اس کے بعد اور ایک حدیث سنیے، پھر میں اس کی تشریح کرتا ہوں. سرکار کے صحابی یہی حضرت نواس ابن سمعان کہتے ہیں، کہتے قال اقمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ سنتن، وہ کہتے ہیں ایک سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں مدینہ شریف میں رہا. صحابی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما یمنعنی من الہجرت الا المسلۃ، فرمایا کہ میں ایک سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا اور مجھے آپ سے سوالات کرنے کے علاوہ کوئی چیز ہجرت کرنے سے مانے نہیں تھی. یعنی میں انصاری تھے یہ، تو یہ کہتے تھے کہ میں بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چند سوالات کرنا چاہتا تھا اور میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں یہ سوال کروں اور میں حضور سے دور نہ ہوں جب تک میں یہ سوال کا جواب حضور سے نہ پالوں. کہتے ہیں پھر کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور میں نے حضور سے سوال کیا، فسألت عن البر والاسم، میں نے حضور سے پوچھا، حضور نے میری بے چینی دیکھی تو فرمایا کہ تم بتاؤ، تم ایک سال سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں البر والاسم کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، میں نیکی اور گناہ سے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق، نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق ہیں. اس کو سنیے پھر میں اچھے اخلاق کی تھوڑی تشریح کرتا ہوں. البر حسن الخلق، فرمایا نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق ہیں. والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علی الناس، وہی بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بات جو تیرے دل میں کھٹکتی ہے، جو تیرے دل کے اندر کھٹکتی ہے، اور اس اعتبار سے وہ بات کھٹکتی ہے کہ ان یطلع علیہ الناس، کہ لوگ کہیں اس پر مطلع نہ ہو جائے. فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ جو گناہ ہے. اب یہاں پر علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مبہم سی تعریف فرمائی ہے، اس کو کھول کے نہیں بیان کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرما پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، حضور نے یہ جو فرمایا حسن الخلق، نیکی حسن خلق ہے، یہ ایک مبہم سی بات ہے. یعنی کیا، کون سا حسن خلق نیکی ہے؟ حضور نے ایک اجمالی جواب دیا، ایک مبہم جواب دیا. فرمایا حضور بر کیا ہے؟ فرمایا حسن الخلق. علماء فرماتے ہیں حضور نے یہاں پر حسن خلق اس لیے ذکر کیا، حضور اگر یہ فرماتے نماز پڑھو، حضور اگر یہ فرماتے سچ بولو، حضور یہ فرماتے عدل کرو، حضور یہ فرماتے نیکی یہ ہے کہ تم امانت کی پاسداری کرو، اور نیکی یہ ہے کہ تم رشتے داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، تو فرمایا یہ خلق کے اجزاء ہیں. تو سرکار نے اس کا مجموعہ ذکر کیا، فرمایا خلق، ایک لفظ ایسا بولا جو تمام نیکیوں پر بولا جاتا ہے. کیونکہ خلق، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک یہ کہ جوامع الکلم ہے، حضور ایک جملہ بولتے ہیں اور اس میں سارا سمندر آ جاتا ہے. تو جب حضور سے پوچھا گیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضور نیکی کیا ہے، فرمایا کہ حسن الخلق ہے، حسن اچھے اخلاق ہیں. اور اچھے اخلاق کیا ہیں؟ سچ بولنا، اولاد کی تربیت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا، جھوٹ نہ بولنا، امانت کی پاسداری کرنا، یہ حضور نے ذکر فرمایا. اور فرمایا کہ پھر یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل کے اندر کھٹکتی ہے. اب علماء فرماتے ہیں یہ جو حضور نے مبہم سے تعریف فرمائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس مسئلے کے لیے انسان کا شرح صدر نہ ہو، شرح صدر نہ ہو اور اس کے سامنے کوئی واضح صورت اس مسئلے کی نظر نہ آ رہی ہو، تو اس کو کھٹکا کہتے ہیں، پھر وہ کام نہ کیا جائے. یا پھر وہ بات جو انسان کے اندر گناہ کا ایسا خیال آ جائے کہ جو ارادے کے درجے تک پہنچ جائے کہ بس اس کو کرنے کے پیچھے بندہ لگ جائے، اور اس کو یہ بھی ڈر ہو کہ میں چھپ کر یہ کام کروں، لوگوں کو یہ بات پتا نہ چلے. اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہے. میں بھی ایک انسان ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی ان تمام باتوں کو محسوس کر سکتے ہیں جو ایک جملے کے اندر یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. فرما ہر وہ عادت، ہر وہ فعل اور ہر وہ ارادہ کہ جس کو تو عملی جامہ پہنائے، فزیکل طور پر، پریکٹیکل طور پر جب تو اس کو کرے تو تجھے ڈر یہ ہو عملی طور پر کرنے سے کہ لوگ کہیں اس پر مطلع نہ ہو جائے، فرمایا یہ ہے گناہ. پھر علماء نے ذکر کیا ہے، فرمایا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث پہلے تو عوام کے سامنے پڑھنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ عوام کے مطلب کی نہیں ہے. علماء یہ بھی معنی اس کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کے سامنے اپنے لیے اس لیے پڑھی ہے کہ اس حدیث کو بہانہ بنا کر بڑی شیخی بگاڑی جاتی ہے. علماء نے فرمایا کہ یہ تو اعلیٰ درجے لوگوں کا منصب ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دل سے فتوا لے لو، دل سے فتوا لے. میں نے کہا وہ میرا اور آپ کا دل نہیں ہے، یہ جو درجنوں مارکیٹ میں بیٹھ کر کہتے ہیں بس دل سے فتوا لے لیا ہم نے، ہم نے کہا آپ شیطانیت کر رہے ہیں اور یہ شیطان کی فکر ہے. دل سے فتوا نہیں، جب شریعت کا حکم آ چکا ہے تو پھر دل سے فتوے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سامنے واضح شریعت کا حکم لکھا ہوا موجود ہے، شریعت کی ہاں اور نہ سامنے موجود ہے، اب تیرے دل کی کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو دل کے فتوے کی بات کی گئی ہے یہ ان لوگوں کی کی گئی ہے جو ہمیشہ ہما وقت مستعد رہتے ہیں کہ ان کا کوئی عمل خدا کے خلاف، خدا کے فرمان کے خلاف نہ ہو. ان کا عمل تو خلاف ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ فکر کے اوپر بھی اتنا پہرا دیتے ہیں کہ اگر کوئی فکر بھی آئے تو اس پر پہرا دیتے ہیں، اور اس فکر کو اپنے دل میں لانے لے جانے سے پہلے وہ دل سے فتویٰ دیتے ہیں کہ آیا یہ میرے دل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو یہ روحانیت میں اعلیٰ درجوں کے لیے ہی ہے، یہ سیر سپاٹا کرنے والے، گھومنے پھرنے والے ہر نمازی کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیا ہے کہ شریعت مطہرہ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا، جس کے بارے میں ظاہراً حکم آ چکا ہے، تو پھر ظاہر کو فالو کیا جائے گا. یہ تصوف کی غلط تعبیر نہیں، داتا صاحب نے لکھا. میں نے کہا داتا صاحب نے اپنے لیے لکھا، آپ کے لیے نہیں لکھا. کہ یہ بات تو غوث اعظم نے لکھی تھی روحانیت میں. میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ غوث اعظم کی گلی کے کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اس اصل عادت کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے لیے حکم یہ غوث اعظم کے لیے ہے تو یہ اس شخصیت کے لیے ہے جن کے شب و روز اللہ رب العالمین کی فرمان برداری میں گزر رہے ہیں، اور خدا کا خوف اور نبی سے شرم اتنی غالب آ چکی ہے کہ ظاہراً تو ان سے کوئی عمل خلاف شرع نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے روحانی عمل میں بھی اتنے اعلیٰ ہے کہ جہاں ان سے ظاہری عمل میں شریعت سے کوئی تلافی لازم نہیں آتی، وہیں پر اپنے فکروں کا بھی پہرا دیتے ہیں کہ کوئی ایسی فکر ہمارے مزاج کے اندر نہ آ جائے جو دل کے موافق ہو اور دل اس کو قبول نہ کرے. ہمارے نزدیک گناہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک گناہ یہ ہے، ہم جس طبقے کے اندر ہے، کہ جو ظاہری طور پر شریعت کا حکم ہے اس کی مخالفت کرنا یہ گناہ ہے. نماز چھوڑنا گناہ ہے, روزہ چھوڑنا گناہ ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے, جو یہ عملی طور پر ہمیں پریکٹیکل طور پر کر کے دکھانا ہے. لیکن یہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو حضور کے دربار میں رہتے ہیں اور ایمان جن کا کامل ہو جاتا ہے, مکمل ہو جاتا ہے, ان کی شان جلالت یہ کہ ان سے ظاہراً ایسا کام تو نہیں ہوتا لیکن وہ ایسی بات کو سوچنا بھی گناہ قرار دیتے ہیں, وہ ایسی بات کو سوچنا بھی گناہ قرار دیتے ہیں. اور شریعت کا ایک حصول ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, یہ ایک اصول ذکر کیا جاتا ہے. فرما حسنات الابرار, ابرار اور نیکوکاروں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ مقربین کے نزدیک گناہ ہوتی ہے. فرما حسنات الابرار سیئات المقربین, یعنی عام لوگوں کی جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کے نزدیک گناہ ہے. اس لیے کہ ہمارے نزدیک نیکی کیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکیں, لیکن مقربین کے نزدیک نیکی کیا ہے کہ جتنے خوبصورتی سے جسم عمل کر رہا ہے تو روح بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی ہو, نیت میں بھی اس میں پورا کمال حاصل ہو, اور جسم بڑے اچھے کام کر رہا ہو لیکن نیت کے اندر فطور آ رہا ہو, تو مقربین اللہ کے قرب اور خشیت اور خوف میں اتنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر نیت مکمل طور پر عمل کی ترجمانی نہیں کر رہی ہے تو وہ اس پر بھی استغفار کرتے ہیں کہ یہ بھی گناہ ہے. اور اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, کہ نیکوکاروں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ ہوا کرتی ہے. کیونکہ ہمارے دن نیکی کیا ہے؟ بس جمعہ پڑھنے آ گئے. ہمارے دن نیکی کیا ہے؟ صرف نماز پڑھ لی, چاہے روح ہمارے جسم ہماری فکر ہمارا ساتھ دے رہی یا نہ رہی ہو. لیکن مقربین جو خدا حضرات اولیاء کاملین ہیں ان کو خدا کا قرب اور خوف اتنا نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو ساتھ ساتھ اپنی روح اور اپنے مزاج کو بھی اللہ کے خوف کے اس تعلیم میں ڈالتے ہیں کہ جتنی درستگی جتنے شاندار انداز میں ان کا بدن خدا کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اتنی شاندار انداز میں ان کی روح بھی خدا کو سجدہ کر رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے تصوف کی کتاب ہر ایرا غیران تو خیرہ نہیں سمجھ سکتا, اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے درجے کی بات کون سی ہے اور ان خواص کی بات کون سی ہے. مثال کے طور پر آج ہم نے داتا صاحب کو پڑھا, داتا صاحب کے مریدین اپنے پیر کا اتنا ادب کرتے لہٰذا تم میرا ادب کرو. ہم نے کہا وہ داتا صاحب تھے, تم کوشش کرتے ہو کہ میرا مرید امیر خسرو ہو جائے تو تم بھی تو نظام الدین اولیاء بنو, تمہارے اندر بھی تو وہ کمال آنا چاہیے, تمہارے اندر بھی فکر, سارا بوجھ تم نے مریدین پر ڈالنا ہے. اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں سادے انداز میں, اس سے نکل کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کیا ضروری ہے کہ پیر بن کر ہی لوگوں کی صلاح کی جائے؟ کیا نیک آدمی ایک مسلمان بن کر لوگوں کی صلاح نہیں کی جا سکتی؟ اور پھر میں کہتا ہوں کہ واقعی میں پیر بن کر ہی کرنا ہے تو آئیے پھر وہ آئینہ دیکھیے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا ہے, جو داتا صاحب کی سیرت کا ہے, جو خواجہ نظام الدین اولیاء کی سیرت کا ہے. کیا آپ اس آئینے میں اپنا منہ بھی دیکھ سکتے ہیں؟ تو جب آپ منہ نہیں دیکھ سکتے تو صرف ایک مسلمان بن کے لوگوں کو نصیحت کریں نا, ضروری لوگوں کو کیپچر کرنا. جب آپ اس منصب کے اہل نہیں ہیں, جب آپ کے اندر وہ شناسائی نہیں ہے, جب آپ کے اندر وہ بلندی نہیں ہے, جب آپ کے اندر وہ روحانیت کی وہ خوبی نہیں ہے, تو میں بولتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ہم ایک سادہ مسلمان بن کر ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ایک مسلمان رہ کر ہی اسی سطح پر رہ کر ہم ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ اگر میں خطیب ہوں تو میں پیر بھی بنوں اور آپ پھر میرے مرید بھی بنے, کہ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. ہاں جن کا یہ محل ہے اور جن کے لباسوں کے ساتھ ساتھ جن کے دل کی تطہیر اتنی واضح اور اعلیٰ ہے, ان کے لیے شریعت مطہرہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اور میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کر دیتا ہوں. خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی مبارک فکر کے ساتھ, کیونکہ ان کا عرس مبارک بھی چل رہا ہے. اور سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ پیران نظام رضوان اللہ اجمعین کے لیے خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے منطق اور فلسفے کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مفکر تھے. آپ کے آبا و اجداد جو تھے, آپ سید السادات ہیں, حسنی سادات ہیں, بخارا سے تشریف لائے لاہور اور لاہور سے بدایوں شریف آئے ہیں. بدایوں شریف میں خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد صاحب بھی وہیں, سید احمد شاہ صاحب وہیں آرام فرما رہے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام نامی اسم گرامی سید محمد ہے. پھر انہوں نے اپنا مستقل مسکن جو بنایا وہ دہلی شریف کو بنایا. آپ نے حفظ قرآن مکمل تعلیم جو کی ہے وہ آپ نے بدایوں شریف کے اندر کی ہے. پھر آپ یہاں پر تشریف لائے اور پھر جب آپ کو پاک پتن شریف کے اندر بابا فرید شکر گنج علیہ رحمہ کا پتا چلا کہ بابا صاحب موجود ہیں, تو پھر دہلی سے وہ چل کر آئے ہیں پاک پتن شریف حضرت خواجہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے. اور جب آئے ہیں تو بابا صاحب نے اپنے آپ کو کیا بنا کر پیش کیا, اور جب وہ مرید ہونے کے لیے آئے آپ نے مرید فرمایا, اور جب ریاضات کی بات کی کہ حضور میں ریاضات کرنا چاہتا ہوں تو یہ نہیں فرمایا تسبیح پڑھا اور مصلی پکڑ کے کنارے پر ہو جا, فرمایا نہیں, فرمایا مجھ سے عقیدہ پڑھ پہلے. تو یہ دو نمبر کی جو پیری مریدی چل رہی ہے نا, اس کو روکنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. فرمایا, لوگ کہتے ہیں یہ آپ اتنی عقیدے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا عقیدے کی بات کرنا ہی سب سے بڑی ولایت کی دلیل ہے. حضرت بابا فرید نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو بٹھا کر علامہ ابو شکور سالمی کی التمہید ان کو پڑھائی. عقیدے کے سارے مسائل بتائے کہ اہل سنت کے عقیدے کیا ہیں، پھر اس کا باقاعدہ امتحان لیا کہ رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا، اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا، اللہ رب العالمین کی صفات اور ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا، صفات سلبیہ کون سی ہے، صفات اثباتیہ کون سی ہے، تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی بعض کتابیں اور تفسیر کی بعض کتابیں اور علم کلام کی جب بعض کتابیں پڑھی، باقاعدہ اس کا جب آپ نے امتحان دیا اور اس میں اچھے نمبر لیے، اس کے بعد حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سر پر خلافت کی گویا کہ دستار باندھی ہے۔ تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علوم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے ہمیں شریعت کا مزاج حاصل ہو، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے نیک بننا ہے، تو جب ہم اللہ کے مزاج کو نہ جانیں، اس کے نبی کے مزاج کو نہ جانیں، اس کے شریعت کے مزاج کو نہ جانیں، دیکھو نمازی بننے والا پیر نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں کہ جو نمازی ہو پیر ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ جو سچ بول رہا وہی پیر ہو جائے، ضروری نہیں کہ سید صاحب ہو وہی پیر ہو جائے، نہ، یہ ایک الگ ایک راہ ہے۔ تو لہذا نمازی ہونا، روزہ ہونا، یہ سب کے لیے ضروری ہے، لیکن اس میں پیر بن جانا اور حاکم بن جانا، پھر اس کے لیے باطنی تطہیر و صفائی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ خلق خدا کے ساتھ وہ معاملہ کرے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی رسول کی رضا ہو۔ اور آخری جملہ یہاں پر حضرت مجدد صاحب کا سنیے کہ مرید جب پیر کے پاس جائے تو المرید لا یرید اللہ، مرید اپنے پیر سے اللہ کے سوا کچھ نہ مانگے، یہ نہ دیکھے کہ ان کے بڑے وزیروں سے تعلقات ہیں، بڑے جھتے ہیں، تو لہذا ان سے جڑ جاؤ میرے 10 کام نکل جائیں گے۔ تو یہ تو سارا کام ہی دنیا کے لیے تھا، پیر کے قریب جانا اللہ کے لیے تھا کہ میں اسے خدا کو سمجھوں، خدا کی رضا کو سمجھوں۔ تو فرما المرید لا یرید الا اللہ، مرید جو ہے وہ اپنے پیر کے، مرید جو اپنے پیر کو صرف اللہ کے لیے تسلیم کرے کہ مجھے اس کے ذریعے خدا ملے گا، خدا کی معرفت ملے گی، خدا کی محبت اور غضب کے تقاضے ملیں گے، اس کے پاس میں بیٹھ کر اللہ کیا پسند کرتا ہے، اس کی رضا کیا ہے، اس کا غضب کیا ہے، وہ میں صرف سمجھوں گا۔ اور یہ تو مرید کا پیر کے ساتھ تعلق تھا، پیر کا مرید کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں مکتوبہ شریف میں کہ پیر مرید کے لیے کیا ہوتا ہے، فرما ایسا ہوتا ہے جیسا میت کا نہلانے والا، میت کا نہلانے والا میت کو نہلا کر ڈرائنگ روم میں نہیں رکھتا بلکہ آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو پیر کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی محبت نہ سکھائے، اسے رسول کی محبت سکھائے۔ اور حال آج یہ ہے کہ لوگ اگر حضور کی عظمت و شان اور ناموس کے خلاف بکواسیں کر رہے ہوں تو پیر صاحب اور نہ مرید پر کچھ نہیں گزرتی، لیکن اگر کوئی پیر کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے تو مرید کھڑا ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ شیطانیت چکر ہے، یہ طریقت نہیں ہے، طریقت یہ ہے کہ پیر منزل نہیں ہے، منزل رسول اللہ ہے، پیر واسطہ ہوتا ہے، واسطہ، رہبر، صرف اس بات کو سمجھیے، منزل حضور کی ذات ہے، پیر اسی کو کہتا ہے جو حضور تک پہنچاتا ہے، جو حضور کی محبت سکھاتا ہے، ان کی عقیدت سکھاتا ہے، ان کا احترام سکھاتا ہے، اور جو اپنے تک روک دے، جس مرید کے ذہن میں یہ خیال آ جائے بس میری پیر کی راہ میرے لیے منتہا ہے، تو یہ طریقت کی راہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان تمام سعادتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ اپنی فکر کی درستگی کی بھی طرف اللہ رب العالمین ہمیں توجہ عطا فرمائے۔ اور آخری بات ایک یہ بھی سن لیجئے کہ دیکھیں آج کل تعویذات زیادہ دینے کی بنا پر بھی لوگ پیر بن جاتے ہیں، تو عامل ہونا اور ہے، پیر ہونا اور ہے۔ عامل ہونا کہتے جی اس کا تعویذ بڑا چلتا ہے، تو ہم نے کہا اس کا مطلب کہ اس کو پیر بنا لیں، عامل اور چیز ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی تعویذ لکھ سکتا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ میں تعویذ لکھے اسے کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو تعویذات جو ہماری قوم پاگل بن رہی ہے بالخصوص دوراجی کے عوام، کہ جس کو دیکھتی ہے اس کا دم چلتا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، جس نے دیکھتی ہے اس کی تعویذ چل رہا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ تو خدا کے واسطے کچھ اہمیت سمجھو، اتباع لازم، رجوع، پیروی اس کی جاتی ہے کہ جس کے عقیدے درست ہوتے ہیں، جو آپ کو اللہ اس کے رسول کی غیرت سکھائے، اللہ رسول کی محبت سکھائے۔ اگر کوئی تعویذات دیتا ہو، کوئی دم کرتا ہو، پھر وہ کہے جی وابی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، وہ کہے جی یہ بات غلط ہے، تو میں کہنے کا مقصد یہ، پھر لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، نہیں نہیں یہ بات کیسے خلاف ہو سکتی ہے، تو ہم نے کہا پھر اس بندے کو تم نے اپنے نفس کے لیے چنا تھا، خدا کے لیے نہیں چنا تھا۔ خدا کے لیے چننا ہے تو پھر اس کو ایک حد تک رکھنا ہے، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی پاسداری کرے تو وہ آپ کا مقتدا ہوگا، اور جہاں خدا نہ کرے وہ اللہ اس کے رسول کی پاسداری سے ہٹے تو آپ اس کو اٹھا کے سائڈ میں پھینکے، کیونکہ منزل آپ کی وہ نہیں تھی، منزل اللہ اس کے رسول کی محبت تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی فکر میں اتنا مشیور کرے، اور یہ سمجھداری اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے، اور جو اصل پرانے نظام ہے اللہ ان کے آستانوں کو آباد رکھے، اور ان مشائخ کا سایہ اللہ رب العالمین ہمارے سروں پر دراز رکھے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔